السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، دور ترم قرآن کی اس نشست میں اللہ کی تائید و نصرت سے کل ہم نے سورہ نحل تک مطالعہ مکمل کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں. یہ بات تسلسل سے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ سورہ یونس سے سورۃ المومنون تک یہ 14 مکی صورتیں ہیں، طویل مکی قرآن ہے کہ جو ہمارے اس وقت زیر مطالعہ ہے، اور اس میں سے ہم الحمدللہ کچھ 7 صورتیں ہیں کہ جو مکمل کر چکے ہیں. قرآن مجید کے بالکل وسط میں ایک بڑا حسین یہ جوڑا ہے صورتوں کا، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، جس کا ہم انشاءاللہ اب مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اور 12 رکوعوں پر مشتمل 111 اس کی آیات ہیں. یہ سورہ کہف سے مل کر جوڑا بنتا ہے، اور جوڑا ہونے کے لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کچھ مماثلت ہے صورتوں میں کہ جو پائی جاتی ہے. تو ان دونوں صورتوں میں بھی جو مماثلت ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کا آغاز ہوتا ہے تسبیح سے، یعنی سبحان الذی، تسبیح کے لفظ سے آغاز ہوتا ہے. اسی طرح سورہ کہف کا جو آغاز ہوتا ہے وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی جو حمد کا کلمہ ہے الحمدللہ، اس سے آغاز ہوتا ہے. پھر دونوں کے اختتام پر ہم یہ دیکھیں گے کہ دو دو قل ہیں، یعنی قل کے ذریعے سے کچھ دعائیں ہیں کہ جس کا تذکرہ وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے دونوں صورتوں میں آئے گا. دو دو قل ہیں کہ جو اختتام پر ہیں. اسی طرح دونوں صورتوں کے وسط میں قصہ آدم ابلیس اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ہے. اسی طرح یہ جو صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کے آغاز میں ایک عروجی نعمت کا تذکرہ ہے، یعنی واقعہ معراج جو عروجی نعمت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معراج کا سفر اللہ سبحانہ وتعالی نے کرایا. اسی طرح سورہ کہف میں نزولی نعمت کا تذکرہ ہے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نزولی نعمت سے مراد کیا ہے کہ جو نازل ہونے والی نعمت ہے، یعنی قرآن مجید، اس کا تذکرہ سورہ کہف میں آئے گا بالکل آغاز میں. اسی طرح سے یہ سورہ بنی اسرائیل، اس کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی الحمد کہہ کے جو ہے وہ اس کا حکم دیا اہل ایمان کو کہ اللہ کا شکر بجا لایا جائے، اور سورہ کہف کے آغاز میں اسی کلمے سے الحمدللہ اس سے آغاز ہوتا ہے. تو یہ کچھ مماثلت ہے. باقی حجم کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں دونوں صورتوں میں 12 رکوع ہیں، اور آیات بھی کم و بیش تقریباً برابر ہیں. یعنی بنی اسرائیل میں 111 آیات ہیں تو سورہ کہف میں 110 آیات ہیں. تو اس طرح سے یہ کچھ جوڑا کی حیثیت میں مماثلت مضامین کی ہم نے سمجھ لی. اب آئیے آغاز کرتے ہیں. جو آغاز ہے اس میں واقعہ معراج کا تذکرہ ہے، اور یہ جو واقعہ معراج ہے یہ اس کی تاریخ میں مفسرین کے درمیان جو اقوال ہیں وہ مختلف پائے جاتے ہیں، مختلف آرا ہیں کہ جو کہ ملتی ہیں کہ اس کی اصل تاریخ کیا ہے. یعنی ایک بات یہ کہی گئی کہ یہ کوئی 1.5 سال پہلے ہجرت سے یہ واقعہ معراج ہوا، کوئی 1090 کی تاریخ ہے کہ جو کہ آتی ہے. بہرحال یہ واقعہ معراج ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے معراج کرایا، اور اپنی بہت ساری نشانیاں ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی ہیں. اور یہ معراج ہوا ہے، جو مکے میں صورتحال تھی وہ کیا تھی اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے دلجوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہے اس معراج کے سفر سے اپنے پاس بلا کے. حالات یہ بن گئے تھے مکے میں کہ 10 نبی، اس میں دو بڑے سپورٹرز اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ، اور بڑا ایک اخلاقی تعاون ان کے حوالے سے وہ رہا، اور آپ پر ایمان لانے والی زوجہ، ان وہ بھی اللہ کے حکم سے انتقال فرما گئیں، اور آپ کے جو چچا ابو طالب، دنیاوی لحاظ سے ایک سپورٹ ان کی بھی حاصل تھی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اور پھر اس کے بعد خاندان کا جو سردار وہ بن گیا، وہ ابو لہب بن گیا، کہ جو بدترین دشمن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر آپ طائف گئے، اور طائف میں ایک دن میں وہ کچھ ہو گیا کہ جو 12-13 سال مکی دور میں وہ ظلم نہیں ہوا، کس طرح سے سردار نے طائف نے بالکل انکار کر دیا دعوت سے، اور بعض لڑکے پیچھے چھوڑے، اور تاک تاک کے جو ہے وہ ان بدماشوں نے اللہ کے رسول کے نالین مبارک پر پتھر مارے، خون آلود آپ کے نالین مبارک ہوئے ہیں، اور بے ہوش ہو کے گرے تو طائف کی ریتیلی زمین پر آپ کو گھسیٹا گیا. تو بہرحال ایک دن میں یہ کچھ ہو گیا اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر آپ آئے ہیں، اور یہ معراج ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کرایا ہے، اور یہ اس طرح سے آپ کے زخموں پر مرہم ہے کہ جو کہ رکھا. بہرحال تفصیل تو انشاءاللہ آپ کو ایک کتابچہ یہاں پر لایا گیا ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مارکت الارا یہ تحریر ہے، انشاءاللہ مکتبے پہ اویلیبل ہے. تفصیل تو انشاءاللہ آپ اس میں مطالعہ کر لیں گے، لیکن بہت اختصار کے ساتھ یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں اس معراج کے زمینی سفر کا تذکرہ ہے، اور سورہ نجم میں انشاءاللہ اس معراج کا جو یعنی اوپر کا سفر ہے، یعنی آسمانوں پر پھر آپ کو لے جایا گیا، تو اس میں وہ تذکرہ ہے کہ جو کہ آ جائے گا. اور بہرحال یہ معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، راتوں رات، اور اتنا طویل سفر اس زمانے میں ممکن نہیں تھا کہ یہ راتوں رات یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا وہ ہو جائے، اور یہ ہے کہ پھر وہاں سے معراج کا سفر ہو، یعنی آسمانوں پر آپ کو سیر کرائی جائے، عجائبات دکھائے جائے، اور پھر راتوں رات جو ہے وہ واپسی مسجد حرام پر ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ معجزاتی طور پر یہ کام ہوا. براق وہ سواری تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس پر آپ کا یہ سفر ہوا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی لا کے پھر عروج فرمایا. یعنی آپ یہ سوچیں کہ ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ بھئی معراج تو عروجی نعمت تھی، مسجد حرام سے بھی آپ کو اٹھایا جا سکتا تھا، آسمانوں پہ بلایا جا سکتا تھا، لیکن یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لایا گیا؟ انشاءاللہ اس کتاب میں بھی ڈاکٹر صاحب نے تفصیل وہ بیان کر دی ہے، ضرور مطالعہ کر لیجئے گا. لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہ اب یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ دونوں جو بھی مسجد، یعنی مسجد اقصی اور مسجد حرام، ان دونوں کے متولی اب جو ہے وہ مسلمان ہیں، یعنی یہ یہود نہیں ہیں. اب نافرمانیوں کی وجہ سے ان سے امت کا تاج بھی لیا گیا، اور ان کی جو متولی ہونے کی حیثیت مسجد اقصی کی تھی، بیت المقدس کی، وہ بھی جو ہے وہ ان سے چھین لی گئی. اور یہ سفر کرا کے یہ بتانا مقصود تھا کہ اب دونوں جگہوں کے جو متولی ہیں وہ اصل میں وہ اہل ایمان ہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں آ گئی ہیں. اب یہ ابتدائی آیات سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدی، بڑی یعنی پاکیزہ وہ ذات ہے، پاک ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو، لیلن یعنی راتوں رات. یہ اسرا کے معنوں میں بھی رات کا مفہوم شامل ہے، لیکن لیلن کو لا کے دوبارہ اس لفظ کو مزید تخصیص فرمائی گئی کہ یہ رات کا بھی ایک بڑا محدود حصہ تھا کہ جس میں یہ پورا سفر ہے کہ جو کہ ہوا ہے. تو بڑی پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئے اپنے بندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہاں آپ یہ بات نوٹ کریں گے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے تو جو آپ کی شان ابدیت ہے اس کو جو ہے وہ نمایاں کیا گیا ہوتا ہے. یہاں پر بھی ابدی ہی کے الفاظ ہیں، اسی طرح سورہ کہف میں بھی ابدی کے الفاظ، کیونکہ وہاں پر نزولی نعمت قرآن مجید کا تذکرہ ہے تو یہ شان ابدیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں کیا جاتا ہے کہ جب آپ پر کوئی نعمت کا تذکرہ آتا ہے. فرمایا کہ یہ رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ کو لایا گیا. مسجد اقصی میں آ کے آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے اور امامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, اور پھر جو ہے وہ آسمانوں پر سفر ہوا اور مختلف عجائبات ہیں, مختلف لوگوں کے عذاب ہیں کہ جو کہ آپ کو دکھائے گئے, اور یہ پورا سفر ہوا پھر یعنی سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے, اور پھر وہاں سے پھر آپ مزید جو قرب کا مقام ہے کہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی منع فرما دیا کہ اگر میں ایک بال بھی یہاں سے آگے بڑھا سدرۃ المنتہا سے تو میرے پل جل جائیں, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا قرب فرما کے جو دکھانا تھا وہ دکھایا. اور یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو یعنی ہماری عقل میں آنے سے قاصر ہیں. اور سورہ نجم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی بات فرمائی کہ جو اپنے بندے کو دکھانا تھا اللہ نے وہ دکھایا. فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ, یہ مسجد اقصی یعنی وہ شام کا علاقہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے بڑی برکت دی, یعنی برکت مادی ادوار سے بھی, یہ سرزمین جو شام ہے جہاں بیت المقدس بھی ہے مسجد اقصی, تو بہرحال یہ ہے کہ اس کو فصل کے ادوار سے بھی بڑا بارونق کیا اللہ تعالیٰ نے, اور روحانی ادوار سے بھی اس کو بڑا بابرکت بنایا. کئی ہزار انبیاء وہاں اس میں آمد بھی اور مدفون بھی ہیں. اور فرمایا لنوریہ من آیاتنا, اور مقصد یہ تھا اس واقعہ معراج کا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں جو ہے وہ دکھائیں. انہ ہو السمیع بصیر, اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب اس کے بعد تورات جو کہ ہدایت تھی خاص بنی اسرائیل کے لیے, اس ہدایت یعنی تورات کا جو لب لباب ہے وہ تعلیمات کا وہ اللہ تعالیٰ سامنے رکھ رہے ہیں. فرمایا کہ وہ آتینا موسی الکتاب, اور ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی. وجعلناہ ھدى لبنی اسرائیل, اور ہم نے خاص اس کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. یعنی قرآن مجید تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے آخری انسان تک کے لیے, لیکن جو بھی کتابیں آئیں وہ خاص انٹائرم پیریڈ کے لیے اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی, اور یہ تورات بھی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ہے. اور اس کا لب لباب کیا ہے تورات کا تعلیمات کا, کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, کہ دیکھو تم میرے سوا کسی کو وکیل کارساز نہ بناؤ. یہ ہے لب لباب کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ کارساز ہے, وہی مشکل کشا ہے, روزی رسا ہے, اور وہی رازق ہے, تو لہٰذا اس کے سوا کسی کو جو ہے وہ کارساز نہ بناؤ. ذریت من حملنا مع نوح, اور یہ لوگ اولاد ہیں ان کی کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے سوار کر دیا. یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو ایڈم دا سیکنڈ یعنی نوح آدم ثانی وہ کہلاتے ہیں, ان کا لقب ہے کہ تین بیٹے جو ایمان لائے تھے انہی سے پھر انسانیت جو نسل ہے وہ آگے بڑھی ہے. انہ کان عبدا شکورا, اور بے شک وہ بڑے شکر گزار بندے تھے. اب اس کے بعد یہ جو آیات آ رہی ہیں آگے چار سے اور سات آیات تک, اس میں سابقہ امت مسلمہ بنو اسرائیل اس کے دو عروج اور دو زوال کا تذکرہ ہے, اور یہ پوری وہ تاریخ ہے کہ جو کہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو, وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ان آیتوں میں مطالعہ میں کر رہا تھا سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا, تو اچانک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک حدیث وہ ڈالی, اور وہ حدیث کون سی ہے, یہ ترمذی کی روایت کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیاتین علی امتی ما آتا بنی اسرائیل حزو النال بالنال, کہ میری امت پر بھی وہی حالات و واقعات آ کے رہیں گے. یہ کون فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میری امت پر بھی وہی حالات و واقعات آ کے رہیں گے کہ جیسے کہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل پر آئے, کہ جیسے جوتی جوتی پر مشابہ ہو جاتی, یعنی دونوں تلووں کو جوتی کے ملا دیں تو لہٰذا وہ بالکل مشابہ ہو جاتی, بالکل وہی حالات و واقعات آ کے رہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب سابقہ امت کے دو عروج دو زوال کے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا تاریخ میں, وہ اس پر نظر پڑتی ہے, اور پھر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ امت مسلمہ کی اس پر نظر کریں, تو ایز اٹ از وہی دو عروج اور دو زوال اسی طور پر اس امت محمدی پہ پر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں تھوڑا سا اس کا خاکہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں, اور اس حوالے سے بڑی قیمتی ایک کتاب انشاءاللہ پیسوں کے اعتبار سے نہیں اپنے مضامین کے اعتبار سے، یہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل، تھوڑی سی ذرا موٹی کتاب ہے، بہت زیادہ موٹی بھی نہیں، لیکن انشاءاللہ یہ بہت مفید اس تاریخ کے اعتبار سے دونوں امتوں کی جو دو عروج اور دو زوال ہیں اس کا کمپیریزن، بڑا ہی ایک کلاسیکل یہ تحریر ہے، انشاءاللہ وہ مل جائے گی. اور اس کا اگر اختصار کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے تو یہ تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، یہ ایک مختصر سا کتابچہ ہے، انشاءاللہ اس میں بھی یہ کمپیریزن آپ کو نظر آ جائے گا. اب دیکھیں یہ پہلے دیکھتے ہم سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، اس کے دو عروج اور دو زوال، تھوڑا سا اس کا خاکہ آپ کے ذہنوں میں تازہ جو ہے وہ ہو جائے تو پھر یہ آیات سمجھنا آسان ہو جائیں گی. دیکھیں یہ جو بنی اسرائیل ہے سابقہ امت، اس کا جو پہلا عروج ہے یہ وہ زمانہ ہے 1020 قبل مسیح کا، اور حضرت طالوت جن کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے پڑھ کر آئے کہ جالوت کے مقابلے میں یہ چلے تھے، اہل ایمان کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، تو ان کا پہلا عروج یہ حضرت طالوت کی قیادت میں ان کو حاصل ہوا، سورہ بقرہ میں ان کا تذکرہ آ گیا. یہاں پر سورہ بنی اسرائیل میں ان کے زوال کا تذکرہ ہے، پہلا زوال، اور پہلے زوال کی بھی جو ابتدا ہے، اس کا جو پہلا مرحلہ ہے بنی اسرائیل پر جو آیا، یہ شمال سے آئے تھے 721 یعنی میں اشوری آئے شمال سے، اور انہوں نے جو ہے وہ ریاست اسرائیل کا جو ہے وہ خاتمہ کیا. اور پھر یہ ہے کہ یہ زوال آغاز تو آشوریوں کے ہاتھوں سے ہوا، شمال سے وہ آئے تھے، اور پھر اس کا جو کلائمیکس ہے وہ 587 قبل مسیح میں، یہ مشرق سے بخت نصر، یہ عراق کا بادشاہ وہ گزرا ہے، نبوکت نظر اس کا نام آتا ہے، بخت نصر، تو اس کے ہاتھوں پھر یہ کلائمیکس ہے کہ جو کہ سابقہ امت کا جو پہلا زوال ہے وہ ہوا، اور تباہی اس نے مچائی، بخت نصر نے، کئی لاکھ یہودی ہیں کہ جو مارے گئے، یروشلم جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا، ہیکل سلیمانی اس کو شہید کر دیا گیا، تورات ہے کہ جو کہ ضائع کر دی گئی، کئی لاکھ اسرائیلی ہیں کہ جو ہلاک کر کے اور کئی کو جو ہے وہ قیدی بنا کر بخت نصر وہ لے گیا تھا عراق. پھر اس کے بعد ان کا جو دوسرا عروج ہے سابقہ امت بنی اسرائیل کا، یہ 175 قبل مسیح میں، اب یہ عزیر علیہ السلام کی کاوشوں سے دوسرا عروج حاصل ہوا، ایک مکابی سلطنت ہے کہ جو کہ اس کی صورت میں وہ بنی، اور یروشلم کو پھر سے آباد کیا گیا، ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے تعمیر ہوئی، اور تورات کو جو بالکل ختم کر دیا تھا، ضائع کر دیا تھا، یادداشت کی بنیاد پر اس کو عزیر علیہ السلام کی کاوشوں سے اس کو دوبارہ مرتب کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ یہود نے پھر محبت میں غلو کیا اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو یہ ان کا دوسرا عروج ہے، عزیر علیہ السلام کی قیادت میں مکابی سلطنت وہ وجود میں آئی. پھر ان کا جو دوسرا زوال ہے بنی اسرائیل کا، وہ 70 عیسوی میں ہوا، اور اب یہ انتہا کو پہنچا ہے دوسرا زوال، کہ رومیوں نے یہ 100,000 سے زائد اسرائیلیوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا، یہ ٹائٹس رومی ہیں کہ جو کہ حملہ آور ہوا، اور 100,000 اسرائیلی ہلاک ہوئے، باقی کو جو ہے وہ یروشلم سے اس نے بے دخل کر دیا، ہیکل سلیمانی یہ دوبارہ سے جو ہے وہ شہید ہو گیا. لہٰذا یہ ان کے، اور یہ ابھی تک جو ہے وہ شہید ہے، اور اسی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور ہے کہ جو اسرائیل وہ لگا رہا ہے، اور پھر وہ گریٹر اسرائیل کی توثیق کے حوالے سے یہ ساری پیش قدمیاں ہیں کہ جو کہ اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہیں. تو یہ تو ان کے دو عروج اور دو زوال سابقہ امت کے، میں نے آپ کے سامنے اس کا خاکہ رکھا، تفصیل انشاءاللہ کتاب میں آپ پڑھ لیں گے. بالکل اسی طرز پر اس امت مسلمہ کے جس میں میں اور آپ شامل ہیں، اس پر بھی دو عروج اور دو زوال آئے. پہلا عروج وہ ہوا فتح مکہ، یعنی 630 عیسوی میں عرب کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام جو ہے وہ غالب آ گیا، فتح مکہ ہو گیا، اور پھر یہ عروج آگے بڑھا ہے دور خلافت راشدہ تک، یعنی اگر آپ یہ چار خلفۂ راشدین کا دور جو ہے وہ لگائیں تو یہ کم و بیش 30 سال ہے کہ جو کہ بنتا ہے. پھر مزید اس میں آپ دور بنو امیہ کو بھی شامل کر لیں، دور بنو عباس کو بھی شامل کر لیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ پہلا عروج ہے کہ جو کہ سابقہ اس امت مسلمہ کا وہ ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے. جو پہلا زوال آیا اس امت پر وہ 1099 عیسوی ہے، اور جس طرح سے پہلا زوال بنی اسرائیل پر آیا تھا شمال سے، آشوری آئے تھے، بالکل اسی طرح سے اس امت پر بھی شمال سے جو ہے وہ صلیبیوں کے حملے ہوئے، اور مسجد اقصا کی حرمت ہے کہ جو کہ پامال ہوئی, بیت المقدس میں قتل عام ہوا, 88 برس تک پھر صلیبیوں کا یہ قبضہ ہے کہ جو کہ بیت المقدس پہ رہا, اور پھر 1258 میں پھر مشرق سے وہ تاتاری جو ہے وہ آئے, اور پہلے زوال میں ہم نے ادھر بھی پڑھا بنی اسرائیل میں کہ پھر پہلے شمال سے آشوری آئے تھے, پھر مشرق سے جو ہے وہاں بخت نصر کا حملہ ہوا. بالکل ایز اٹ از یہاں پر بھی امت مسلمہ میں, یعنی شمال سے صلیبی آئے اور پھر مشرق سے پھر یہ تاتاری آئے, اور افغانستان ایران کی تباہی ہوئی, سقوط بغداد ہوا, لاکھوں مسلمان ہیں کہ جو کہ وہ ہلاک ہوئے, خلافت عباسی تھی اس کا بالکل جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا. تو یہ اس کا جو ہے وہ پہلا زوال اس امت مسلمہ کا. پھر دوسرا عروج اس کا کہ وہ تاتاری کہ جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو پٹوایا اللہ تعالیٰ نے, کئی لاکھ مسلمان جو ہے وہ ہلاک ہوئے, تو انہی تاتاریوں کو قبول اسلام کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دے دی. یعنی شاعر نے کہا نا کہ ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے, پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. تو تاتاریوں نے اسلام قبول کیا, اور پھر یہ کہ ترکان تیموری, یہ مغل کی پوری ہندوستان میں حکومت ہے کہ جو قائم ہوئی, ترکان عثمانی ہے کہ جو کہ قائم ہوئی, اور سلطنت عثمانی میں جو ہے وہ خلافت کا اعلان ہے کہ جو کہ ہو گیا. لہٰذا یہ پہلا یعنی دوسرا عروج تھا کہ جو اس امت مسلمہ کا تھا. اب اس امت پر جو دوسرا زوال آیا وہ آیا ہے جنگ عظیم اول کے بعد, یعنی سلطنت عثمانیہ, اس پر یورپین جو بھی اقوام ہیں باہر کی وہ انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا, اور یہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جو ہے وہ فقط تقسیم ہو گئی, اور یہ سمٹ کر سلطنت عثمانیہ صرف ترکی تک جو ہے وہ محدود ہو گئی. اور پھر یہ ہے کہ 1924 میں ہم وہ جانتے ہیں تنسیخ خلافت کا معاملہ ہوا, یعنی ترکوں کے ہاتھوں یہ رہی سہی جو بھی خلافت عثمانیہ تھی اس کا بھی خاتمہ ہوا, اور کمال اتا ترک اس کی قیادت میں پھر ایک آزاد خیال ترکی ہے کہ جو کہ وجود میں آیا, کہ جس کا کوئی سروکار جو ہے وہ اسلام سے نہیں تھا. اب تو بہرحال یہ اردوغان کے ذریعے سے اب یہ دوبارہ سے ایک ریناسنس کا معاملہ ہے کہ جو کہ ہو رہا ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا, ماضی حال مستقبل, کہ دو عروج اور دو زوال جو بنی اسرائیل پر آئے, ایز اٹ از اسی امت مسلمہ پر بھی یہ دو عروج اور دو زوال آئے. ریفرنس میں آپ کو دے چکا ہوں, تفصیل اس میں انشاءاللہ آپ مطالعہ ضرور کر لیجئے گا کتابیں لے کر. اب آئیے ذرا اس کا مطالعہ کرتے ہیں. فرمایا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ, اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ صاف کہہ سنایا, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, کہ تم زمین میں دو مرتبہ لازمن فساد مچاؤ گے, وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا, اور تم لازمن پھر سرکشی کرو گے, زور پکڑو گے. اب ان کا جو پہلا زوال ہے اس کا تذکرہ ہے 587 قبل مسیح میں, کہ جو عراق سے بیبلونیا سے آیا تھا نبوکڈنظر, اس نے پھر ہلاکت ان کی ہوئی اور 600,000 وہ قیدی بنا کر لے گیا تھا, اس کی طرف اشارہ ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا, یعنی دو زوال ان پر آنے تھے, تو جب پہلا زوال ان پر آیا, وعدہ پورا ہوا اللہ تعالیٰ کا, تو ہوا کیسے, باسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدید فجاسو خلالت دیار, تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے بندے بھیجے, اور وہ شہروں کے اندر جو ہے وہ گھس گئے, پھیل گئے, اور وکانا وعدہ مفولا, اور یہ وہ وعدہ تھا کہ جو پورا ہو کر رہنے والا تھا. انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی, یروشلم بالکل جو ہے وہ تباہ کر دیا, ہیکل سلیمانی شہید کر دیا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, اور پھر ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی, یعنی دوبارہ سے تمہیں غلبہ ہے کہ جو عطا فرمایا, وامددناکم باموالین وبنین, اور مالوں سے اور بیٹوں سے ہم نے تمہاری مدد کی, وجعلناکم اکثر نفیرا, اور ہم نے تمہیں نفری کے اعتبار سے, لشکر کے اعتبار سے بھی زیادہ کر دیا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو پھر اس کا فائدہ تمہاری اپنی جانوں کے لیے ہے, وان اساتم, اور اگر تم نے برائی کی, وہی ہٹ دھرمی دکھائی, فلاح, تو پھر اس کا وبال بھی تمہاری اپنی جانوں پر ہوگا. اب اس کے بعد دوسرا وعدہ زوال, وہ تذکرہ ہے 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی, اس نے حملہ کیا, 133,000 یہودی وہ قتل کیے, اور 66,000 اس نے غلام بنا لیے. دوبارہ سے ہیکل سلیمانی ہے کہ جو شہید ہوا, اس کی طرف اشارہ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, اور یاد کرو کہ جب دوسرے وعدے کا وقت آیا, تو اب یہاں وہی الفاظ معذوف ہیں کہ جو اوپر آئے تھے کہ باسنا علیکم عباد اللہ, ولباس شدید فجاسو خیلال الدیار، کہ ہم نے پھر سخت اپنے بندے لڑائی والے وہ بھیجے اور وہ شہروں میں گھس گئے، انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی. اور آگے الفاظ یہ ہیں کہ لیسوؤ وجوہکم، کہ وہ تمہارے چہرے جو ہے وہ بگاڑ دیں، یعنی اتنا زبردست ان کا جو ہے وہ حملہ تھا. ولیدخلوا المسجد، اور وہ مسجد میں گھس جائیں یعنی مسجد اقصی میں، کما دخلوہ اول مرہ، کہ جیسے وہ پہلی بار جو ہے وہ اس میں داخل ہوئے تھے. ولیتبروا ما علوا تدبیرا، اور یہ کہ جہاں وہ غلبہ پائیں پوری طرح جو ہے وہ برباد کر ڈالیں. عسى ربكم ان يرحمكم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر اب بھی رحم کرے. وان عدتم عدنا، اور دیکھو اگر تم نے پھر ان چیزوں کا اعادہ کیا ضد اور ہٹ دھرمی کا، عدنا، تو ہم بھی پھر اسی طرح سے تمہارے ساتھ کام کریں گے اور تمہیں بٹواتے رہیں گے. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم بھی اور ہم نے جہنم وہ کافروں کے لیے قید خانہ ہے کہ جو کہ بنایا ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 9 میں سابقہ امت مسلمہ سے بھی یہ فرمایا جا رہا ہے اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں میں اور آپ شامل ہیں، دونوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر زوال سے نکل کر رحمت الہی میں تم آنا چاہتے ہو تو اس کا ذریعہ جو ہے وہ یہ قرآن ہے کہ جو اب نازل ہو چکا ہے، اور ہمارے لیے بھی فتنے سے نکلنے کا جو ذریعہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ یہی قرآن ہے. فرمایا ان ھذا القرآن یھدی للتی ھی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے کہ جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو وہ کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، کہ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. فرمایا کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو پھر ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جو تیار کر رکھا ہے. اب اس کے بعد ایک انسان کی جو جلد بازی ہے اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ ہم بھی یہ جلد بازی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیزوں کا ہم تقاضا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے خیر ہے اور مجھے جلدی سے یہ چیز مل جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کس وقت کیا چیز ہے کہ جو فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے. اسی اعتبار سے وہ پھر عطا کرتا ہے یا روک لیتا ہے، وہ زیادہ اللہ کو بتا ہے. لیکن ہم جلد بازی میں وہ چیزوں کی ڈیمانڈ اور تقاضے ہیں اور دعا وہ کر بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اسی طرف توجہ دلائے جا رہے. وَيَدُ الْإِنسَانُ بِشَرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے شر جبکہ اس کی دعا وہ بھلائی کے لیے ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے طور پر سمجھ رہا ہے کہ میں بھلائی مانگ رہا ہوں لیکن اللہ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت یہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کے لیے بھلائی نہیں. جیسے بچے کی مثال اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ انگارہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کی طرف لپکتا ہے، وہ اسے کھلونا محسوس کر رہا ہے، لیکن جو والدین ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ انگارہ یہ اس کے لیے کتنا اذیت کا باعث ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا چیز میرے بندے کے لیے کس وقت وہ اچھی ہے اور کس وقت وہ شر کا باعث ہے. لہذا فرمایا کہ وہ شر مانگ بیٹھتا ہے جبکہ اس کی اپنے تئیں وہ دعا وہ بھلائی کی ہوتی. وکان الانسان عجولا، اور انسان بڑا اجلت پسند ہے، جلد باز ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس صورت میں متضاد چیزوں کا بیان چل رہا ہے، عروج اور زوال. ابھی سابقہ اور موجودہ امت کے ہم نے پڑھے، یہ بھی متضاد چیزیں عروج اور زوال. اسی طرح سے اب رات اور دن، یہ بھی متضاد چیزیں. فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائی. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ، اور پھر ہم نے رات کی نشانے کو مٹا دیا ہے، یعنی وہ رات چلی جاتی ہے دن آ جاتا ہے، رات مان پڑ جاتی ہے. وجعلنا آیۃ النہار مبصرا، اور ہم نے دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا، یعنی دن میں تم اپنے روزی چلاش کرتے ہو، چلتے پھرتے ہو. لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کے فضل سے اپنی رزق روزی تلاش کرو. ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب کتاب وہ معلوم کرو. وکل شئین فصلناہ تفصیلا، اور ہم نے اسے یعنی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کی گردن میں لٹکا دی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اچھی اور بری تقدیر ہے وہ کس کی طرف سے طے شدہ ہے؟ ایمان مفصل میں بھی ہم یہی اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو اچھی اور بری تقدیر ہے وہ من اللہ تعالی، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. تو کوئی شے جو اس دنیا میں ہو رہی ہے کوئی شے منحوس نہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اچھی اور بری جو بھی تقدیر ہے وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے ہے. تو ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کی گردن میں لٹکا دی. ولنخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا, اور ہم اس کے لیے نکالیں گے روز قیامت ایک کتاب, اور وہ کتاب کو بالکل کھلا ہوا پائے گا. یہ کرامن کاتبین ہے جو میری اور آپ کی ایک بک ایک کتاب ہے کہ جو تیار کر رہے ہیں, اور یہ کتاب اللہ فرما رہے ہیں کہ روز قیامت انسان کھلا ہوا پائے گا, اور اسے کیا کہا جائے گا کہ اقرا کتابت, پڑھ لو اپنا یہ نامہ اعمال, اپنی یہ بک, اپنی یہ کتاب, ایک ایک اس میں تمہارا چٹھا بٹھا ہے کہ جو کہ لکھ دیا گیا ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اور آج تم اپنے اوپر حساب لینے کے اعتبار سے خود ہی کافی ہو, مزید کوئی گواہیاں ویسے پیش کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہمیں, یہ اپنے خود تم گواہ جو ہے وہ کافی ہو, اپنا یہ نامہ اعمال ہے کہ جو کہ دیکھ لو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ, اور فرمایا جا رہا ہے کہ رسول کی جو آمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاں رحمت ہے وہاں اتمام حجت بھی ہے. فرمایا کہ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جو ہدایت پا گیا تو بلا شبہ اس نے ہدایت پائی اپنی جان کے لیے, سراسر اس کا فائدہ ہے. ومن ضل, اور جو گمراہ رہا, فانما يضل عليها, تو گمراہ ہوا وہ اپنے ہی برے کو, اس کا وبال اسی پر ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ وہ بات ہے کثرت سے قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے, اور جتنے بھی شفاعت باطلہ کے عقائد آج ہم نے گھڑے ہوئے ہیں یہ آیت یہ جملہ اس کا رد ہے. کوئی کسی کو نہیں جو ہے وہ کام آ سکے گا, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیجیں ہم عذاب دینے والے نہیں. اب بتایا جا رہا ہے کہ معاشرے میں جو یہ خرابیاں آتی ہیں یہ سب سے پہلے بلائی طبقے میں آتی ہیں, جو کہ صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مال و دولت دیتے ہیں, اور وہ خرابیاں وہاں سے پھر نیچے کی طرف وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہا تو أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, تو ہم نے اس کے جو خوشحال لوگ ہیں یعنی مترفین ہیں ان کو یہ حکم بھیجا, فَفَسَقُوا فِيهَا, تو انہوں نے اس میں بڑی نافرمانیاں کی, خوب جو ہے وہ اپنے سرمایہ کے ذریعے سے لوگوں کا استحصال کیا, امت کے سودے کیے. فحق علیہ القول, اور پھر ان پر حکم جو ہے وہ ثابت ہو گیا. فدمرناها تدمیرا, پھر ہم نے انہیں بری طرح جو ہے وہ ہلاک کیا. وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح, اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی بستیاں وہ ہلاک کی. وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا, اور اے نبی آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا. من کان یرید العاجلہ, جو کوئی جلدی چاہتا ہے, یعنی دنیا کا یہ ساز و سامان, یہ آجلا, یہ اجلس ہے, یہ دنیا نقد حاصل ہونے والی ہے. لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ جو آجلا چاہتا ہے یعنی یہ دنیا چاہتا ہے, اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید, تو ہم اس کو جتنا چاہیں جلد دنیا میں جو ہے وہ دے دیں. یعنی یہ ہے کہ جتنا چاہیں, یہ چاہت بھی کس کی ہوگی کہ دنیا میں کتنا ملے, یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ثم جعلنا له جہنم, اور پھر ہم نے اس کے لیے جہنم ہے کہ جو کہ بنا دیا. یصلاها مذموما مدحورا, اور وہ اس میں داخل ہوگا مذمت زدہ اور دھکیلا ہوا ہو کر. جو دنیا کا ہو جائے گا تو پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں, لیکن اس کے برعکس, اور یہ میرے خیال پانچویں مرتبہ یہ مضمون ہے کہ جو ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ تم ایک دفعہ ڈیسائیڈ کرو تمہیں دنیا چاہیے تو دنیا دے دیں گے, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آخرت چاہیے تو بہرحال اس کے لیے کوشش بھی وہ لازمی ہے, اور یہ ہے کہ پھر نقصان بھی دنیا میں تمہیں کچھ کرنا ہوگا, یعنی دنیا کو سمیٹنا ہوگا تاکہ آخرت کی تم تیاری کر سکو. ومن اراد الاخرہ, اور جو کوئی آخرت چاہے گا, وسعى لها سعيها, اور اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی ہوگی. یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھ کے اور بیٹھ جائے اور یہ سمجھے کہ بس دوسرا قدم جنت میں, نہیں, اس آخرت کی کامیابی کے لیے, اس کے حصول کے لیے اس نے اسٹرگل بھی کی. وہ مومن, اور بشرطی کہ وہ مومن ہو. فاولائک کان سعیہ مشکورا, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کاوشیں مقبول ہوں گی, قبول کی جائیں گی. کلن نمت ہاؤلائہ وہاؤلائ من عطاء ربک, اور نبی ہم آپ کے رب کی بخشش سے ان کو بھی اور ان کو بھی جو ہے وہ ہر ایک کو دیتے ہیں. کافر بھی مزے کر رہے ہیں دنیا میں, اہل ایمان بھی ہیں کہ جن کو ہم نعمتیں دے رہے ہیں, مما کان عطوا اور رب کا محضورا، نبی آپ کے رب کی بخشش کسی پر روکی جانے والے نہیں، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو وہ رحمت اور تمام جو بھی نعمتیں وہ مخصوص ہو جائیں گے کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، اور دیکھو ہم نے کس طرح ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، کسی کو دے کر آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا. وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اور البتہ آخرت کے درجے تو سب سے بڑے ہیں، فضیلت میں سے برتر ہے، یعنی فضیلت کے اعتبار سے بھی، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے درجات کے اعتبار سے بھی آخرت کو جو ہے وہ بلند کیا ہے. لا تجعل مع اللہ الہن آخر، دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود مت ٹھہراؤ. فتقعد مذموما مغلولا، ورنہ تم مذمت زدہ ہو کر اور بے بس ہو کر جو ہے وہ بیٹھ رہو گے. اب اس کے بعد یہ جو دو رکوع آ رہے ہیں، یہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اس کا رہنما اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، یہ تعارف جو ہے وہ ابتدا سے چل رہا ہے کہ قرآن مجید میں وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے دینی فرائض اور دین کا جامع تصور وہ واضح کیا ہے مختلف آیات میں، رکوعوں میں، صورتوں میں، تو ان کو جمع کر کے ڈاکٹر صاحب نے مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب یہ یعنی مرتب کیا، اور اس میں یہ دونوں رکوع ہیں کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی. قرآن مجید میں معاشرتی احکامات وقفے وقفے سے اللہ نے بیان کیے ہیں، اسلام کے جو اصول ہیں سوشل سسٹم کے حوالے سے، یہاں پر اس کا کلائمیکس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کون سا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس میں سوشل ویلیوز جو ہے وہ پروموٹ ہوں، معاشرتی اقدار وہ پنپیں، اور اگر اسلامی معاشرے میں سوشل ایولز جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں تو ان کو کس طرح سے ریسٹرین کیا جائے، ان کا کس طرح سے سدباب کیا جائے، یہ ہے وہ کلائمیکس معاشرتی نظام دین اسلام کا، کہ جو کہ اس کی تعلیمات، اس کے اصول ہمارے سامنے ان دو رکوع میں آ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی تورات کی تعلیمات تھے، جو 10 کمانڈمنٹس انہیں دی گئیں، اس کا یہ نچوڑ ہے، یہ آیات اس کا یہ خلاصہ ہے. فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک اسلامی ریاست میں جو معاشرتی نظام ہے سوشل سسٹم، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ڈکلیئر کر دی، آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ فیصلہ، اے نبی آپ کے رب نے یہ فرما دیا کہ اس زمین پر عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ تعبدوا الا اياه، تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. پانچ مقامات قرآن مجید کے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور یہاں والدین کے جو بھی حقوق ہیں وہ کلائمیکس ہے، یعنی پیک پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات ہمیں دیے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. مزید دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے. خاص طور پر یہاں جو بھی نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت بڑا فقدان ہے، اور یہ بھی وہ مغربی تہذیب جو بڑی تیزی سے ہم اپنے اندر انہیل کر رہے ہیں، اسی کا یہ یعنی ایک خاصہ ہے کہ والدین کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے، کہ جنہوں نے اپنی گھٹیاں یعنی ہڈیاں جو ہے وہ گھلائی ہیں ہماری تربیت میں. دین اسلام یہ سامنے یہ ہدایات وہ رکھتا ہے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دیکھو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہیں کہنا. اور ہمارے معاشرے میں میرے خیال ہے اف تو نہیں کہا جاتا ہوگا، باقی سب کچھ کیا جاتا ہے والدین کے ساتھ، یعنی دھکے مار کر گھر سے باہر نکالنا، یہ تو بہت کیفیت جو ہے وہ نظر آتی ہے. بہانوں بہانوں سے ابھی وہ اولڈ ہاؤسز کے جو کہ مغرب کا یعنی خاصہ تھا وہ یہاں پر بھی کھل گئے، اور کس طرح سے عبرتناک مثالیں ہیں اور داستان ہیں، کبھی آپ وہاں جا کے دیکھیں، بہانوں بہانوں سے بچوں نے جو ہے وہ والدین کو چھوڑا ہوا ہے. تو یہ اف تک نہیں کہنا ہے، یعنی کسی بات پر جو ہم کہتے ہیں نا ہاں، یعنی یہ اف اف تک نہیں کہنا. ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنا ہے. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بہت ہی عزت والی بات کہنی ہے، ادب کے ساتھ ان سے جو ہے وہ مکالمہ کرنا ہے، بات کہنی. پھر مزید دیکھیں کیا فرمایا. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کے ساتھ رحمت کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کے رکھو. یہ اولاد کو حکم ہے والدین کے حوالے سے، کہ جنہوں نے پال پوس کے تمہیں بڑا کیا ہے، اپنی ہڈیاں گھلائی ہیں، خون پسینہ ایک کیا ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب بڑھاپے میں ان کا دستو بازو بنو، یعنی کہ اپنے شانے چوڑے کر کے اور کندھے جو ہے وہ اکڑا کے ان کے سامنے جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ کہ آج تو آپ کو پتہ نہیں کہ ماسٹر کیا چال چل، یعنی کس رنگ میں چل رہا ہے، اور آپ تو سٹیا گئے اور آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ نے تو اپنی زندگی جو ہے وہ دیکھ لی. اب یہ اللہ معاف کرے کہ ایسے ایسے جملے ہیں کہ جو کہ نوجوانوں کی زبانوں پر ہیں. ذرا سا کوئی خلاف واقعہ والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے بات آ جائے تو جھڑک کر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جواب دیا جاتا ہے، سینہ تان کر جواب دیا جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے غلام اپنے آنکھ کے سامنے کندھے جھکا کر حاضر ہوتا ہے، ویسے اپنے والدین کے سامنے تم رہو. اور بڑی پیاری دعا سکھا دی، یعنی تم والدین کے احسان تو دنیا میں ادا کر ہی نہیں سکتے، تو کم از کم یہ دعا ہی ہے کہ جو کہ کرتے رہو، کثرت کے ساتھ کرتے رہو. بڑی پیاری دعا خود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے یہ سکھا دی ہمیں، اور ہمیں یہ یاد کر کے چاہے والدین زندہ ہوں چاہے نہ ہوں، یہ دعا ہمیں کثرت سے والدین کے لیے مانگنی. کیوں؟ کیونکہ اس میں رحمت کی دعا ہے، اور رحمت کا مستحق جو زندے وہ بھی ہوتے ہیں، اور اصل مستحق تو وہ مردے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بھی فقط اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہ آپ بھی داخل نہیں ہوں گے؟ کہا کہ ہاں میں بھی اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. تو یہاں دیکھیں اس دعا میں چھوٹی سی دعا بڑی پیاری سی دعا ہے، انشاءاللہ آپ تھوڑی سی توجہ سے اس کو یاد بھی کر لیں گے، اکثر کو یاد بھی ہوگی انشاءاللہ. فرمایا کہ وقور رب ارحم ہما کما ربیانی صغیرا. اے نبی آپ اس طرح سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب ان دونوں پر، والد اور والدہ پر میرے رحم فرما، کہ جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی کہ جب میں چھوٹا تھا. یعنی آپ خود سوچیں، ماسٹر بھی اس بات پر گواہ ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ سب سے کمزور بچہ کس کا ہوتا ہے؟ سب سے کمزور بچہ کیا بکری کا بچہ ہوتا ہے؟ آپ غور کریں، جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا جو ہے وہ کلا بازیاں کھاتا ہے، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تھوڑی سی دیر میں، اور پھر جو ہے اپنے غذا کی طرف بڑھ جاتا ہے. کیا ہم بڑھ سکتے تھے پیدا ہوتے؟ اگر ہمارے والدین ڈنگ ہلز میں ہمیں پھینک آتے، کچرا کنڈی میں، ایدی کے پالنے یعنی جھولے میں پھینک آتے، کیا کر لیتے ہم؟ کیا بگاڑ لیتے؟ نہیں، یہ والدین ہیں کہ جو اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں. والدہ کتنی جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے، والد کس طرح سے جو ہے وہ پورا اکنامک ایکٹیویٹی کر کے ہمارے پیٹ میں جو ہے وہ آگ بھوک کی وہ بجارا ہوتا ہے اور ہمیں پال پوس کے بڑا کر رہا ہوتا ہے، یہ ان کے احسانات. اللہ تعالی ہمیں والدین کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، تو لہٰذا وہ قدر کریں والدین کی، اور ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کا معاملہ، اور کم از کم یہ دعا تو کثرت کے ساتھ کریں. فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما کہ جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی کہ جب میں چھوٹا تھا. اب دیکھیے وہ معاشرہ کہ جو مغرب کا ہے، اولڈ ہاؤسز بن گئے، جیسے نوجوان قدموں پر کھڑا ہوتا ہے وہ والدین کو چھوڑا تھا اولڈ ہاؤسز، آپ اب میں آپ کی کفالت نہیں کر سکتا، وہ تو مغرب کا نقشہ، وہ ان کے مسائل پہلے میں تفصیل سے عرض کر چکا. لیکن یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں. ہم مغرب کی اندھی تقلید میں آج ہم کیا منا رہے ہیں جی؟ مدرز ڈے بنا رہے ہیں، فادرز ڈے بنا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی سال میں ایک دن بنا کے والدین کو جو ہے وہ کچھ کھلا کے پلا کے اولڈ ہاؤس میں جو ہے وہ کوئی گلدستہ پیش کر کے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے تو وہ دن بنا لیا اور اللہ خیر صلی اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی دین اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے، یہ تو ہر دن ہمارا والدین کا وہ دن ہونا چاہیے، ان کی خدمت میں ہمیں رگے ہونا چاہیے، دست بازو ہیں کہ جو کہ بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ذرا میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں، احادیث بلکہ ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے جہنم بھی. تم ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہو، ان کو ناراض کر کے تم جہنم کا مستحق ہو. ابن ماجہ کی روایت. پھر بخاری و مسلم کی روایت، ایک شخص آیا پوچھا کہ میرے والدین میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو تین مرتبہ آپ نے کس کا حق بتایا؟ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں. اور پھر چوتھی مرتبہ اس کے پوچھنے میں فرمایا تیرے والد. کیوں تیری ماں؟ تین گنا والد سے اوپر والدہ کا درجہ کیوں رکھا ہے؟ یہ اب دیکھیں اسلام جو عورت کی عظمت و تکریم فرما رہا ہے، تین درجے اوپر رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یعنی پیدائش سے پہلے تکلیف کون جے رہا ہے؟ رحم مادر میں بچے کو اٹھائے پھرتی کون ہے؟ وہ ماں. یہ تکلیف مرد جو ہے وہ چھو کے نہیں گزرتی اس کو. پھر وضع عمل کے دوران جو تکلیف وہ جھیل رہی وہ کون جھیل رہی؟ ماں جھیل رہی. پھر وضع عمل کے بعد جو تکلیف ہے، رات کو کوئی بچہ اگر 3 بجے جو ہے وہ بلکتا ہے تو سینے سے کون لگاتا ہے، اپنا خون پسینہ کون اس کو دودھ کی شکل میں پلاتا ہے، اور وہ بلکتا ہے تو والدہ کسی دوسرے کمرے میں چلے جاتی ہے کہ شوہر وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس کی نیند خراب نہ ہو جائے. یہ تکلیفیں کون دے رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، یہ وہ والدہ کر رہے. جبھی آپ نے فرمایا کہ 3 گنا تیری والدہ کا حق ہے والد پر، اچھا پھر بیلنس بھی کر دیا ترمذی کی روایت میں، والد کے حوالے سے کیا فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا، والد کی ناراضگی میں اللہ کی جو ہے وہ ناراضگی. یہ ترمذی کی روایت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ مستدرک حاکم کو جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ واعظ و نصیحت فرمانے کے لیے جانے لگے تو سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے آمین کہا. تفصیلی وہ روایت ہے، 3 دفعہ آپ نے آمین کہا. بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، 3 بددعائیں کی، میں نے اس پر آمین کہا. یعنی آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو. تو اس میں سے ایک بددعا کیا تھی جبرائیل علیہ السلام کی، جو موضوع سے متعلق اسی کو لے لیتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو وہ راضی نہ کر لے، جنت نہ حاصل کر، وہ ہلاک و برباد ہو جائے. بددعا کون کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار. اور اس پر آمین کون کہہ رہے ہیں؟ وہ انبیاء کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کی انٹینسٹی ہے اللہ ایسا ہی ہو، وہ ہلاک و برباد ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. یہ مدرس ڈے فادرس ڈے یہ ہمارے نہیں ہے بھائی، یہ والدین تو ہمارے لیے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت. لیکن کس طرح سے جو ہے وہ بے عزتی کا معاملہ، ٹھوکرے مار کے، اور یہ کہ ذرا سا کوئی خلاف واقعہ بات ہو، میں تو چشمدید گواہ ہوں، میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے. لاہور سے کراچی ایئرپورٹ پر اترے اور وہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے، آنکھوں دیکھا معاملہ. یعنی وہ رش، خیر اب کووڈ میں نے تو بہت ساری تہذیبیں ہمیں سکھا دی ہیں، اب وہ 4 سر کر کے جو ہے وہ جہاز سے اترا جاتا ہے. لیکن پہلے تو ہوتا یہ تھا جیسے ہی جہاز لینڈ کیا اور پھر وہ لمبی لائن ہے کہ جو کہ لگ گئی، اور یہ کہ افراتفری اور سامان نکالنا یہ وہ، تو وہ لائن لگ گئی. ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ مرحوم اظہر ریاض صاحب بیٹھے ہوئے تھے. لہٰذا یہ ہے کہ ایک نوجوان بالکل برابر میں کھڑا ہوا تھا لائن میں، تو وہ فون ملا رہا تھا اپنی والدہ کو، اور والدہ جو ہے وہ فون اٹھا نہیں رہی، کوئی بزی ہوں گی، کوئی دیکھ نہیں پا رہی ہوں گی. تو پھر اس نے کافی دیر کے بعد جھنجھلا کے اپنی سسٹر کو فون کیا، سسٹر نے فون اٹھا لیا، اور سسٹر سے فون اٹھاتے اس نے چھوٹ کے کہا کہ ذرا والدہ کو کہنا، بڑے گرزدار الفاظ ہیں، مجھے آج تک وہ الفاظ، اس کی ٹون جو ہے وہ یاد ہے. اس نے کہا کہ ذرا والدہ سے کہنا اپنے کان صاف کریں، اتنی دیر سے میں ان کو فون ملا رہا ہوں اور وہ فون اٹھا نہیں رہے، ان سے کہو اپنے کان صاف کریں. انا للہ وانا الیہ راجعون، لٹرلی یہ جملے دونوں کی زبان سے، میرے اور میرے جو ساتھی تھے، تو لہٰذا ان کی زبان سے جو ہے وہ نکلے. یعنی یہ کیفیت اس وقت ہے کہ وہ والدین کے جو خون پسینہ ایک کرتے ہیں اور ہڈیاں گھلاتے ہیں، لیکن ہم بس ذرا سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے تو پتہ نہیں کیا تورم خان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. قرآن مجید جو ہمیں تعلیمات دے رہا ہے وہ یہ ہے، اس تک نہیں کہنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، قول کریم عزت سے ان سے بات کرنی ہے، کندھوں کو جھکا کے رکھنا ہے، اور یہ دعا جو ہے وہ کثرت سے مانگو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالی ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں جو ہے وہ جگہ نصیب فرمائے اور ان پر اپنی رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے. فرمایا ربکم عالم بما فی نفوسکم، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ جو تمہارے جیو میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار ہو، فانہ کان للاوابین غفورا، تو بلا شبہ وہ رجوع کرنے والے کو بخشنے والا ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی، بعض دفعہ والدین کوئی خلاف واقعہ بات کر دیتے ہیں، کوئی سختی کر دیتے ہیں، کوئی غلط بات کر دیتے ہیں، تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ تم یا ایسا کوئی تقاضا کہ جو بندہ کر نہیں سکتا، اولاد وہ کر نہیں سکتی، اس کے پاس وسائل نہیں، ایسا تقاضا کوئی آ جائے. اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر نیکوکار ہو، صالح روش تم اختیار کیے رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. تم وہ خواہش والد کی پوری نہیں کر پائے، لیکن اللہ تعالیٰ بخش دے گا. لیکن تمہارا معاملہ جو ہے وہ صالح رہنا چاہیے. وآت ذی القربى حقہ، اب والدین سے حسن سلوک کا معاملہ وہ آگے بڑھ کر جو بھی دیگر قرابت دار ہیں ان تک یہ حسن سلوک کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے. فرمایا وآت ذی القربى حقہ، اور تم قرابت داروں کو ان کا حق دو. والمسکین وابن السبیل، اور مساکین کو بھی اور مسافروں کو بھی. ولا تبذر تبذیرا، اور دیکھو تبذیر مت کرو. تبذیر کیا ہے؟ یہ دو اصطلاحات پہلے بھی اسراف کے ذیل میں یہ کراس ریفرنس میں بات آئی تھی. دیکھیں ایک ہے اسراف ایک ہے تبذیر. فرق کیا ہے؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا. ایک شے کی ضرورت ہے لیکن اس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے, یہ اسراف ہے, جسے ایگزوربٹنس وہ کہا جاتا ہے, یعنی زیادہ خرچ کر دینا ایک ضرورت پر شے پر. اللہ تعالیٰ یہ اسراف کو بھی پسند نہیں کرتا. لا یحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا. ایک وہ شے ہے کہ جس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پر پیسہ لگایا جا رہا, یہ ہے تبذیر, ایکسٹراویگینزے, فضول خرچی. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تبذیر مت کرو, فضول خرچی مت کرو. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا. لہذا یہ ہے کہ وہ تو بس یہ مال کا بیجا استعمال کر کے اور فضول خرچیوں میں جو ہے وہ انسان کے وہ مال لکھوا دیتا ہے, اور جو جائز تقاضے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہزار خدشات وہ سامنے آ جاتے ہیں. وَإِمَّا تُرِيدَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا, اور دیکھو اگر تم اپنے رب کی رحمت یعنی فراغ دستی کے انتظار میں ہو کہ جس کی تم امید رکھتے ہو, اور تمہیں جو ہے وہ اعراض کرنا پڑ جائے, یعنی کوئی مانگنے آ جائے کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی دیگر, اور اس وقت تمہارا خود کا ہاتھ وہ تنگ ہے, تم دے نہیں پا رہے, لہٰذا یہ ہے کہ اب کیا کرو, جھڑکنا نہیں ہے. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, تو تم ان سے جو ہے وہ نرمی والی بات کر دو کہ بھائی اس وقت میں معذرت چاہتا ہوں اور یہ ہے کہ اس وقت میرا ہاتھ تنگ ہے, اگر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی سہولت ہوگی تو میں آپ کی پھر مدد کروں گا. یہ جملے ہیں کہ جو کہ تم ادا کرو, یعنی منہ پھاڑ کے اور یعنی ان پر جو ہے وہ کوئی غصہ کرنا اور جھڑکنا یہ منع. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك, اور اپنے ہاتھ اپنی گردنوں سے نہ باندھو, یعنی یہ کنجوسی کے لیے استعارہ ہے. ولا تبسطها كل البسط, اور نہ انہیں جو ہے وہ پوری طرح ہاتھوں کو کھول دو, یہ ہے فضول خرچی کے لیے استعارہ. لہذا فرمایا کہ فتقود ملوما محصورا, ورنہ تم ملامت زدہ اور تھک ہار کر بیٹھ جاؤ گے. یعنی یہ ہے کہ میانہ روی کی تعلیم ہے کہ جو کہ دے دی گئی ہے, نہ کنجوسی کرنی ہے اور نہ اسراف و تبذیر سے جو ہے وہ کام لینا ہے. فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر, اور اے نبی آپ کا رب جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. دونوں طرح سے آزمائش ہے بندے کی. انہ کانا بھی عبادی خبیرا بصیرا, اور بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. یہ آخری رکو انشاءاللہ نشست کا ہم مکمل کر لیتے ہیں. اب آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ سوشل ایولز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. کن چیزوں سے اللہ چاہتا ہے کہ معاشرہ وہ پاک رہے, معاشرتی جو بھی برائیاں ہیں وہ نہ پنپیں, اور ساتھ ساتھ سوشل ویلیوز کا بھی تذکرہ ہے کہ جو کہ آپ نوٹ فرما رہے ہیں کہ جو ان رکوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب ایک اور سوشل ایول معاشرتی برائی کا تذکرہ. فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاک, دیکھو تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو. نحنو نرزقہم و ایاکم, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اور یہ بات پہلے بھی ہم نے سمجھی ہے, کل بھی بات آئی تھی کہ اللہ کے پاس تو ہر چیز کے کیا موجود ہیں, خزانے موجود ہیں, اور وہ ان خزانوں میں سے دنیا والوں کے لیے اتنا نازل کرتا ہے کہ جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے. اب یہ جو استحصالی نظام آپ کو نظر آتا ہے نا, یہ استحصال جو نظر آتا ہے کہ امیر امیر سے امیر تر, غریب غریب سے غریب تر, اور وہ تصویریں ہیں کہ جو کہ ہمیں یعنی سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں کہ ایک بچہ ہے ڈھانچہ بنا ہوا ہے اور کچرا کنڈی پر بیٹھا ہوا ہے, ٹکڑے سوکھے وہ کھا رہا ہے, پیچھے جو ہے وہ گدھ ہے کہ جو کہ اس کا انتظار کر رہا ہے کہ جب یہ موت واقع ہو اور یہ چھیڑ پھاڑ کر کے اس کو کھا جائے. لہٰذا اور ایک طرف جو ہے وہ افراد و تفریح جو وہ نظر آتی ہے, افراد نظر آتا ہے کہ ایک امیر زادے کے جو ٹوائلٹس ہیں وہ بھی سونے کے بنے ہوئے ہیں اور کموڈز ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں. اب یہ جو افراد و تفریح معاشرے میں نظر آتی ہے, یہ خدا نخواستہ یہ مسئلہ نہیں کہ اللہ کے رزق میں کوئی کمی واقع ہو گئی تو بعض علاقوں میں وہ رزق نہیں پہنچ رہا, یا یہ ہے کہ کہیں جو ہے وہ اللہ کے دہانے کھل گئے. نہیں, یہ تو انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی, مین میڈ لاز ہیں کہ جب انسان نے بنائے اللہ کے عطا کردہ نظام اکنامک سسٹم کو بالکل صرف نظر کیا تو پھر یہ ہے کہ یہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کے ذریعے سے پورا نقشہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں یہ استحصال وہ نظر آتا ہے. 21-22 افراد پوری اکانومی پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں کے ہاتھوں میں بس دولت ہے کہ جو کہ گھوم رہی. تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسان جب اپنے ہاتھوں میں رزق لیتا ہے, رزاق تو اللہ تھا رازق, جب اپنے ہاتھوں میں رزق کا معاملہ لیتا ہے تو پھر وہ ٹھوکرے کھاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی رزق کم ہو جائے گا اگر زیادہ نفری ہوگی, زیادہ اولاد ہوگی, تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر قتل کرو. یہ تخریبی سوچ ہے کہ جو کہ پرمان چڑھتی ہے شیطان کی طرف سے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم مفلسی کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو, یہ تو بہت کبیرہ گناہ ہے. ہم تو انہیں بھی رزق دیتے ہیں کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے, رحم مادت تک پہنچا رہے ہیں. وَإِيَّاكُمْ, اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا, اور بلا شبہ کہ ان کا جو قتل ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیں یہ فیملی پلاننگ کے ذریعے سے جو کام ہوا ہے نا, اللہ معاف کرے, زنا جو ہے وہ آسان کر دیا. یعنی پہلے کوئی زنا ایک عورت کرتی تھی جب یہ فیملی پلاننگ اور اس کی جو بھی ادویات نہیں آئی تھی مارکیٹ میں, پہلے کوئی عورت زنا کے حوالے سے سوچتی تھی 100 مرتبہ کہ بچہ اگر ظاہر ہو گیا تو میں پکڑی جاؤں گی. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, زنا کیا جائے, میڈیسن استعمال کی جائے مانع عمل کے حوالے سے, اور یہ دھندے ہیں کہ جو کہ چل رہے ہیں مارکیٹ میں ہمارے معاشرے میں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس گن سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. تو بھائی جائز راستہ اس پر تو قدمیں لگائیں, نکاح کو مشکل سے مشکل تر کیا جا رہا ہے, زنا کو آسان سے آسان تر کیا جا رہا ہے, گھروں میں جو ہے وہ ہیجان یعنی آوارگی, جنسی آوارگی کے لیے جو ہے وہ گند ہے کہ جو کہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے آ رہا ہے, اور یہ ہے کہ پھر ادویات کے ذریعے سے یہ سارے کام آسان ہو گئے. فرمایا ان قتلہم کانا خطواً کبیرا, بے شک ان کا جو قتل ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. مزید ایک سوشل ایول, اور وہ زنا. فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا, دیکھو زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. کیوں؟ انہ کانا فاحشہ, بلا شبہ یہ انتہائی بے حیائی کا عمل ہے. وساء سبیلا, اور بہت برا راستہ ہے. دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو, کیا کہا جا رہا ہے؟ زنا کے قریب بھی مت پھٹ, کیونکہ قریب جاؤ گے تو پھیلانگنے کا اندیشہ ہے. اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث سن لیجئے کہ اسی آیت کی تشریح میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, وضاحت فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ آنکھ بھی زنا کرتی, یہ کان بھی زنا کرتے ہیں, یہ دل بھی زنا کرتا ہے, یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, یہ پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کسی نامحرم کو جو ہے وہ دیکھنا بلا وجہ. یہ کان کا زنا کیا ہے؟ کسی نامحرم کی آواز جو ہے وہ سننا بلا وجہ. یہ زبان کا زنا کیا ہے؟ محرم سے گفتگو, نامحرم سے گفتگو کرنا. ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ کسی نامحرم کو چھونا. اور یہ اتنا شدید ہے, ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ کسی نامحرم کو چھونا یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے. اور آج کس طرح سے دھڑلے کے ساتھ, چاہے حکمران ہو چاہے عوام ہو, اور کس طرح سے جو ہے وہ خوش گپیاں, ہاتھ ملائے جا رہے ہیں نامحرموں کے ساتھ, ڈرامے چل رہے ہیں. فلموں ڈراموں میں کیا ہو رہا ہے جی؟ بغیرتی کا معاملہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. فیملی پوری جو ہے وہ بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہے بے حیائی پر مبنی, کہ ایک نامحرم وہ ڈرامے میں اس کا باپ بنا ہوا ہے, اور یہ ہے کہ وہ اصل میں باپ نہیں ہے, نامحرم ہے, پردہ کرنا ہے اسے, لیکن وہ سینے سے لگا رہا ہے باپ بنا ہوا ہے جی, بیٹی وہ بنی ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہے وہ ساری چیزیں. اور یہ ہے کہ وہ استاد بہادر جو ہے وہ یعنی آنسو بہا رہے ہیں سیڈ سانگز پر, سیڈ سینز پر, ڈراموں کے اور موسیقیوں کے, ہماری آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہرے ہوتے ہیں. انا للہ و انا راجعون, یعنی اتنے یہ حقیر آنسو ہیں, یہ تو بڑے قیمتی آنسو ہیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. کیوں آئے تھے؟ جہنم کی ہولناکی وہ ذہن میں آ گئی تھی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور آج ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو وہ سیڈ سینز پر اور سیڈ سانگز پر آتے ہیں. یہ ہے المیہ. تو یہ فحاشی کا جو عمل زنا کا ہے, اب دیکھیں دین اسلام نے کیا سیلنٹ فیچرز ہیں کہ جو کہ دین میں رکھے ہیں اس کی روک تھام کے لیے. مخلوط محفل سے اجتناب, بالکل کوئی تصور مخلوط محفل کا نہیں رہا دین اسلام, بالکل ختم. سیگریگیشن کا معاملہ, اس وقت بھی جو بھی خواتین ہیں دین سیکھ رہی ہیں پردے میں محرم کے ساتھ ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ مخلوط محفل سے اجتناب, مکس گیدرنگ کا کوئی تصور نہیں. پھر نمبر 2, مرد اور عورت کا بالکل علیحدہ دائرہ کار. مرد باہر نکلیں گے اور اکنامک ایکٹیویٹی کر کے لائیں گے, مال کمائیں گے, یہ ساری حال کی ذمہ داری ان کی. عورت گھر پہ رہ کے وقرنا فی بیوتکن, سورہ عذاب میں پڑھ لیں گے, اللہ کا حکم ہے کسی مولوی کا نہیں. عورت گھر میں رہ کے مستقبل کی فکر کرے گی, یہ اولاد, یہ مستقبل بچے معاشرے کو بہترین رجال کار وہ فراہم کرے. دائرہ کار بالکل ڈفرنٹ. پھر مکانات کی خاص طرز تعمیر, آج تو عجیب معاملہ ہے, یعنی حجرے آپ بھی جا کے بھی دیکھ لیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے بڑے حجرے تھے. یعنی روایت میں آتا ہے کہ اگر حجرے میں کھڑے ہو کر کوئی اس طرح سے ہاتھ کرے تو دیواروں کو ٹچ ہو جائے, اس طرح سے ہاتھ کرے تو چھت کو ٹچ ہو جائے. اور جب پردے کا حکم آیا تو ان حجروں میں بھی پردے لٹکے ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج تو ہمارے بڑے بڑے حویلیاں ہیں, بڑے بڑے مکانات ہیں, لیکن ایک نامحرم آتا ہے اندر چیرتا ہوا
اور نہ محرموں میں ہماری ماؤں بہنوں میں جا کے اور ہنسی مزاق کو چل رہے ہوتے ہیں, ہمارے ماتھے پر پلنے پڑ رہے ہوتے, اور اللہ کے رسول فرما رہے یہ دیوس انسان کہ جس کی مائیں بہنیں کسی نامحرم میں انوالو ہو رہی ہوں اور اس کے ماتھے پر بل نہ پڑ, یہ دیوسیت ہمارے گھروں میں ہے الا ماشاء اللہ. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ گھر سے باہر کا پردہ, گھر کے اندر کا پردہ, سورہ نور سورہ احزاب انشاءاللہ آئیں گی تعلیمات, یہ سیلینٹ فیچرز ہیں اس زنا کی روک تھام کے لیے. اسی طرح نکاح کو آسان کیا گیا. زنا اگر کوئی بدبخت اسلام ریاست میں اتنے تمام اہتمام کے باوجود اگر کوئی شادی شدہ زانی جو ہے وہ زنا کرتا ہے, کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے, تو اسے رجم کیا جائے. کوئی غیر شادی شدہ ہے تو سورہ نور کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے اس کو 100 کوڑے ہیں کہ جو کہ مارے جائیں, زانی کی سخت سزا ہے کہ جو کہ مقرر کرتے. پھر زنا پر ابھارنے کے لیے جو بھی ہیجان انگیز جو بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ شراب ہو, چاہے وہ رقص اور موسیقی کی محافل ہوں, سب پر جو ہے وہ پابندی ہے کہ جو شریعت میں لگا دی گئی. یہ وہ اہتمام ہے کہ جو دین اسلام نے خاص اس زنا کی روک تھام کے حوالے سے وہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بے حیائی ہے, بہت برا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ زنا کی تمام یعنی شکلوں سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اب عزت نفس کے عزت یعنی عزت کی حفاظت کے بعد اب جان کی حفاظت کا تذکرہ ہے. فرمایا کہ جان کسی جان کو قتل نہ کرو کہ جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے, الا بالحق, مگر حق کے ساتھ. یعنی حق کے ساتھ کسی کی جان لے سکتے ہو, قصاص میں جان لے سکتے ہو قاتل کی, تمہیں ورثہ کو اختیار ہے, جنگ میں اگر کوئی حربی کافر ہے اس کی جو ہے وہ جان لی جائے گی, گستاخ رسول ہے اس کی سزا موت سے کم نہیں ہے, کوئی مرتد ہے اس کو قتل کیا جائے گا, یہ حق کے ساتھ جان لے سکتے ہو. لیکن جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ناحق کسی کو قتل مت کرنا. ومن قتل مظلوما, اور جو مظلوم مارا گیا قتل کر دیا گیا, فقط جعلنا لولیہ سلطانا, تو اب قصاص کا اختیار وہ کس کو دیا گیا دین اسلام کی طرف سے, وہ مقتول کا جو ولی ہے یعنی ورثہ, ان کو اختیار ہے کہ اگر ان کا کوئی بندہ مار دیا ہے ناحق, لہٰذا اب قاتل کی یا تو وہ جان لے قصاص میں, یا فدیہ دے کے اس کی جان بخشی کر دیں, یا ویسے ہی معاف کر دیں. یہ اختیار فقط کس کو ہے؟ یہ مقتول کے ورثہ کو ہے. اور سو کالڈ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا, ادھر جو ہے وہ یہ آخری اختیار وہ کس کے پاس ہے؟ اگر صدر جو ہے وہ سائن کر دے کہ نہیں جی مقتول کے ورثہ چیختے رہے کہ ہمیں قاتل کی جان لینی ہے, لیکن اگر صدر جو ہے وہ معاف کر دے, لہٰذا یہ ہے کہ پھر وہ اس کو معاف کر دیا جائے گا, وہ وکٹری کا نشان بنا کے اور جیل سے باہر آ کے جو ہے وہ گھومتا رہے گا اور چڑھاتا رہے گا مقتول کے ورثہ کو. یہ سارے نقشے ہم نے دیکھے کہ نہیں دیکھے, اسی معاشرے میں دیکھے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ یہ مقتول کے ورثہ کا اختیار ہے, کسی صدر کسی قاضی کا کوئی اختیار نہیں. فلا یسرف القتل, بس مقتول کے ورثہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جان لینے میں قتل میں ذاتی مت کرے. یعنی اگر انہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنا ڈیسائیڈ کیا ہے تو اب یہ نہ ہو کہ فدیہ بھی لیا جا رہا ہے اور بعد میں قاتل کو کی جان بھی لی جا رہی, یا قاتل کی جان لے لی اس کے ساتھ پوری فیملی کو بھی جو ہے وہ اس کو اڑا دیا. یہ وہ قبائلی نظام میں تو اس طرح کے معاملات ہیں کہ جو کہ ہوتے ہیں. فرمایا انہوں کانا منصورا, مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کی مدد کی جائے گی. یعنی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست کی کہ وہ قاتل کو پکڑنے میں جو ہے وہ مدد کرے. ولا تقربوا مال الیتیم, ایک اور سوشل ایول, دیکھو مال یتیم کے قریب مت جاؤ. الا باللتی ہی آسن, مگر اس طور پر کہ جو کہ بہتر ہے. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں. مال ان میں سے ان کے مال سے اتنا لے سکتے ہو کہ جو کفالت پر تمہارا خرچ ہو رہا ہے, وہ بھی نہ لو تو وہ زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر تندرست ہو تو لے سکتے ہو اتنا کہ جتنا خرچ ہو رہا ہے تمہارا. اور جب وہ بلوغ کو پہنچ جائے جوانی کو, تو وہ سارا مال جو امانت ہے ان کو واپس کر دو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, ایک سوشل ویلیو کا تذکرہ. فرمایا کہ اپنے معاہدوں کو کی وفا کرو, ان کو پورا کرو. ان العہد کانا مسئولا, کیوں؟ کیونکہ معاہدوں کے بارے میں وعدوں کے بارے میں باس پرس ہوگی. تو جو انسان اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے, جو لوگوں سے معاہدات ہوتے ہیں کانٹریکٹس, اور جو اللہ سے ہم نے وعدے کیے ہیں, سب کو تمہیں پورا کرنا ہے اور تم مسئول ہو, سوال ہونا ہے روز قیامت. اور پھر مزید سوشل ویلیو کا تذکرہ معاشی نظام کے حوالے سے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور جب تم ناپو تو پورا پیمانہ ناپو, اور تولو تو ترازو کی بالکل سیدھی ڈنڈی سے تولو. یہ تمہارے ہاتھ کی ذرا سے جنبش یہ اس بات کا اظہار ہے کہ تمہارا ایمان بالآخرت جو ہے وہ کمزور ہے، تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہے. لہذا یہ ہے کہ ترازو کی سیدھی ڈنڈی سے تولو. اور یہ وسیع ہدایات اس میں کیا ہیں کہ جو انسان پیمانہ اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، یعنی جس طرح سے وہ فزیکلی پیمانہ جو ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے، اسی طرح سے وسیع تعلیم یہ ہے کہ جو پیمانہ اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی کرے. مثال کے طور پر مجھے نہیں پسند کہ کوئی مجھ سے جھوٹ بولے، تو لہٰذا یہ مجھے یہ اپنے لحاظ سے بھی یہ پیمانہ رکھنا چاہیے کہ میں بھی کسی دوسرے سے جھوٹ نہ بولوں. پر میں واحسن ذالک خیر، اور یہ بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، مزید ہدایت یہ ہے معاشرتی نظام کے حوالے سے کہ دیکھو ان چیزوں کے پیچھے نہ لگو کہ جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں. یعنی ہدایت دے دی گئی کہ انسان کا جو بھی نظریہ ہے وہ محض گمان یا تقلید کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ علم اور ٹھوس جو بھی دلائل ہیں اس کی بنیاد پر اس کا علم ہے کہ جو کہ اس کی عمارت کھڑی ہونی چاہیے. اب یہ ہے کہ وہ رات کو جھاڑو نہیں دینی اور کوا دہلیز پر آ گیا تو اب کوئی مہمان آنے والا ہے، آفت آنے والی ہے، بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ ہو جائے گا، ہتیلی میں خارش ہو رہی ہے تو وہ ہو جائے گا، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اس راستے سے گزرنا نہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی کوئی دلیل نہیں، اس کے پیچھے مت لگو. ان سما ول بسر ول فواد، اور بے شک یہ سماعت اور یہ بصارت اور یہ عقل اور دل، فرمایا کل اولائے کا کانا انہ مسولا، ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال ہونا، یہ فیکلٹیز اللہ نے دی ہیں تاکہ تم حق کو دیکھو، حق کو پہچانو اور ٹھوس دلائل کے ساتھ جو ہے وہ پیش قدمی کرو. اب یہ عجیب رنگ ڈھنگ ہے، ایک بابو صاحب یعنی مرسڈیز سے اترتے ہیں فٹ پاتھ پر، جو ہے وہ گاڑی لگاتے ہیں فٹ پاتھ پر، ایک پرانی سائیکل لیے ہوئے اور ایک طوطا لیے ہوئے، اور وہ فال نکال رہا ہے، قسمتیں بیان کر رہا ہے، اور کون ان کے پاس جا رہا ہے؟ مرسڈیز سے اتر کے، ٹویوٹا سے اتر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جو کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے پرانی سائیکل اور ایک جانور طوطے سے جو ہے وہ اپنی قسمت ہے کہ جو کہ نکالی جا رہی ہے. پومیس کو جو ہے وہ ہاتھ دکھایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ لکیروں سے ذرا میری قسمت بتا دیجئے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اخبار جہاں میں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اللہ معاف کرے. یعنی اتنا عقیدہ ہے کہ بھئی اگر اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی یہ دن ہے کہ جو کہ آپ کے لیے خطرناک ہے، تو لہٰذا اس دن تو جو گھر سے نکلنا ہی نہیں، یہ کھانا آپ نہیں کھا سکتے، یہ لکی سیون یہ ہے نمبر کہ جو کہ آپ کا لکی ہے، یہ اسٹارز ہیں کہ جو کہ یہ تو ان کے جو ہے وہ گردش میں ہیں، لہٰذا وہ پورا عقیدہ بنا ہوا ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ستارہ شناسی دس شناسی کی نفی ہے اس حدیث میں، آپ نے فرمایا کہ جس نے نجومی کی بات کی تصدیق کی، جس نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی، اس نے اس کی تکذیب کی کہ جو تعلیم میں لے کر آیا، جو میں لے کر آیا ہوں وہ تعلیمات تو ٹھوس دلائل پر مشتمل ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو ہاتھ دکھا کے اور طوطا جو ہے وہ فال نکالے، تمہاری قسمت نکالے، مت ماری گئی تمہارے. اولائے کا کان انہ مسولا، اور ہر چیز ان نعمتوں کے بارے میں ہر ایک سے سوال ہونا. ولا تمشی فی الارض مرحا، ایک سوشل ایول کا تذکرہ، معاشرتی برائی، تکبر کی طرف اشارہ. دیکھو زمین میں اترا کے مت چلو، یہ تکبر تمہارے اندر نہ ہو. رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. بخاری و مسلم کی روایت ہے. فرمایا کہ انک لن تخرق الارض، مزید بتایا گیا، سمجھایا گیا، بے شک تم زمین کو ہرگز نہ تو یعنی چیر ڈال سکتے ہو کہ اکڑ کے چل رہے ہو، اپنے آپ کو بڑے ترم خان سمجھ رہے ہو. تو لہٰذا یہ ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے کہ اکڑ کے چلنے سے تم زمین کو پھاڑ دو گے. ولن تبلغ الجبال طولا، یا پہاڑ کی بلندی جو ہے وہ تم اس کو پہنچ جاؤ گے. تو اپنی اوقات تو پہچانو. ایک حقیر پانی کی بوند سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا. کل ذالک کان سیئ عند ربک مکروہا، فرمایا جا رہا ہے آخر میں کہ یہ تمام امور ہیں کہ جن کی برائی کے پہلو اے نبی آپ کے رب کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہیں، ان سے بچنا ہے. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، اور یہ حکمت کی ان باتوں میں سے ہیں کہ جو نبی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر یہ وحی کی گئی ہیں، یعنی یہ وحی قرآن مجید، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت والی کتاب کہہ رہا ہے کہ اس میں علم و حکمت کے موتی اللہ تعالیٰ نے پروئے ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہ آخر، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. فتلک فی جہنم ملوما مدحورا، ورنہ یہ ہے کہ تم ملامت زدہ اور دھکیلے ہوئے ہو کر جہنم میں جو ہے وہ ڈال دیے جاؤ. آخر میں شرک کی نفی ہے. فرمایا افا اسفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہیں چن لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے؟ یعنی یہ کیسی بھونڈی تقسیم کفار مکہ کر رہے ہیں کہ اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں اللہ کے لیے منسوب. فرمایا کہ کیا تمہیں چن لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے؟ وہ تخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنے لیے فرشتوں کو جو ہے وہ بیٹیاں بنا لیا. انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک یہ تو ایک بڑا بول ہے کہ جو کہ تم بولتے ہو، بہت بڑی بات ہے کہ جو کہ گستاخی کی اپنی زبانوں پر لے کر آئے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو بھی ہدایات ہیں معاشرتی نظام کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہم چار رکعت اس میں سماعت فرمائیں گے، اس مقام کو حافظ صاحب سے انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے. جزاک